ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وعلى محمد. حضرت محترم، یہ ایام ماہ جمادی الثانی اور جمادی الاول کے آخری ایام منسوب ہیں شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے. ابتدائی ایام میں ہم زیادہ تر ان کے فضائل کے ساتھ ساتھ مصائب بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اب جو ایام ہے یہ ان کی ولادت سے متصل ہے، اور 20 جمادی الثانی کو شہزادی کی ولادت باسعادت ہے، تو اس لیے اب ہم زیادہ تر فضائل پر بات کرتے ہیں. اور جس مختصر ترین سورہ کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ آپ سب کو یاد ہے، بچے بچے کو یاد ہے، سورہ کوثر. تو اس سورہ کوثر میں خداوند عالم فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر کا لفظی معنی ہے کثرت، ہم نے آپ کو کثرت عطا کی. اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر کوثر، اور یہ نہر کوثر وہ ہے کہ جس میں وہ لوگ جائیں گے جو قیامت کے دن باقی مراحل سے گزر چکے ہوں گے، میزان سے، صراط سے، مرصاد سے، جہاں جہاں حساب و کتاب کے مراحل ہیں، ان تمام مراحل سے جب وہ گزر جائیں گے اور یہ طے ہو جائے گا کہ یہ لوگ اب اہل بہشت ہیں، اب یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں، تو جنت میں جانے سے پہلے ان کو نہر کوثر پر ایک ویلکم نوٹ دیا جائے گا، اور ان کو آب کوثر سے سیراب کیا جائے گا، اس نہر سے سیراب کیا جائے گا جس کا نام کوثر ہے. اور اس نہر میں جو ساقی کوثر ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. ایک ذرا اس سے بہتر والے سلوار پڑھیں، تو نہر کوثر سے سیراب ہونے کے بعد ظاہر ہے اس سے پہلے والے مراحل بڑے سخت ہوں گے نا، میزان اور صراط اور مرصاد، حساب و کتاب، یہ بڑے سخت مراحل ہیں. تو اس کے بعد جب وہ آب کوثر سے سیراب ہوں گے تو وہ تر و تازہ ہو جائیں گے، اشاش بشاش ہو جائیں گے. اس کے بعد ان کو جنت کا لباس زیب تن کیا جائے گا، خلل الجنہ پہنایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ جنت میں جائیں گے. تو ایک تشریح کوثر کی یہ ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے کوثر، اس کے ساقی کوثر بھی مولا کائنات ہوں گے. اور جیسا کہ اس لفظ سے ظاہر ہے کوثر کا مطلب ہے کثرت، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم سے فرمایا انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کثرت عطا کی. فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے. انا شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے. تو یہ جو آخری آیت ہے انا شانئک هو الابتر، کہ بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہے، تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کوثر کا کچھ اور معنی بھی ہے، اور وہ جو کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، تو وہ کوثر اصل میں ابتر کے مقابلے میں، اور یہ بات سیرت اور تاریخ اور روایت سے بھی ثابت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں تبلیغ کرتے تھے تو آپ جانتے ہیں مکے کے لوگ بہت کم اسلام کی طرف آتے تھے اور مخالفت کرتے تھے، پتھر مارتے تھے، آپ نماز پڑھتے تھے آپ پر غلاظت ڈال دیتے، آپ کے راستے پہ کانٹے بچھاتے تھے، کوڑا کرکٹ پھینک دیا کرتے تھے، بہت طریقے سے انہوں نے اذیت دی اللہ کے رسول کو، لیکن آپ مسلسل استقامت کے ساتھ، ڈٹرمینیشن کے ساتھ اپنے تبلیغ کے مہم میں لگے رہے. آفر بھی کی گئی مختلف طرح کی کہ آپ کو ہم اپنا لیڈر بنا دیتے ہیں، آپ کو کسی بہت حسین و جمیل عورت سے آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن جب ہر چیز میں وہ فیل ہو گئے، اب آخری امید ان کو یہ تھی کہ پیغمبر اکرم جب اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اس کے بعد ان کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا، کیونکہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اولاد نرینہ نہیں تھی، جو بیٹے خدا نے دیے آپ کو وہ واپس لے لیے. تو اس لیے آپ کا چونکہ کوئی بیٹا نہیں ہے، اس لیے آپ کے مرنے کے بعد آپ کا نام لیوا کوئی باقی نہیں رہے گا. اس کو کہتے ہیں ابتر، جو بے نسل ہو، جو بے نام و نشان ہو. تو وہ جو مخالفین تھے، خاص طور پر ان کا ایک آدمی جس نے یہ لفظ معاذ اللہ حضور کے لیے استعمال بھی کیا، تو اس کے جواب میں خداوند عالم نے فرمایا انا آتینا کل کوثر، کہ ہم نے تو آپ کو کثرت عطا کی ہے. یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ آپ معاذ اللہ بے نام و نشان ہوں گے، تو آپ نہیں ہوں گے، آپ کی اولاد میں تو کثرت ہوگی، بے نام و نشان یہ ہوں گے آپ کے دشمن، آپ کے مخالف. اور آج اس آیت کو نازل ہوئے 1500 سال گزر گئے، آپ دیکھیے کہ خدا کا وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا، پیغمبر کی نسل میں کثرت ہے یا نہیں ہے. دنیا کے آپ کسی گوشے میں چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، جعفر تیار اور انچولی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو بہت سادات ہیں ماشاءاللہ، لیکن اگر آپ آسٹریلیا اور کینیڈا اور نیوزی لینڈ بھی چلے جائیں گے تو آپ کو سادات مل جائیں گے. تو یہ جو سادات ہیں یہ خود انا آتینا کل کوثر کے مصداق ہیں، کہ جو خداوند عالم نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو کثرت عطا کریں گے، تو پیغمبر کی نسل آج تک باقی ہے دنیا کے گوشوں کنار میں. اور لوگ فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہم سید ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہم پیغمبر کی ذریت ہیں، پیغمبر کی اولاد ہیں، فخر سے بیان کرتے ہیں نا. کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم ابو جہل کی اولاد ہیں، کوئی کہتا ہے ہم ابو لہب کی اولاد ہیں، ہم ابو سفیان کے خاندان سے ہیں، کوئی بیان نہیں کرتا. پتہ نہیں ان کی نسل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ابتر کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی ان کی نسل ختم ہو گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی ان کی نسل ختم ہو گئی اور کوئی باقی نہیں رہا نام لیوا ان کا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل کسی کونے میں باقی ہو دنیا کے، لیکن ان کے اندر یہ اخلاقی جرأت نہ ہو کہ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم ابو جہل کے خاندان سے ہیں، ابو لہب کے خاندان سے ہیں، یا ابو سفیان کی اولاد ہیں. کیونکہ بعض روایتوں میں ہے نا کہ سفیانی خروج کرے گا، امام زمانہ سے پہلے خراسانی، یمانی اور سفیانی، یہ تین خروج جو ہیں وہ شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ خراسانی، یمانی اور سفیانی. تو خراسانی اور یمانی تو امام کے سپورٹر ہوں گے، سفیانی اینٹی ہوگا. تو یہ جو سفیانی ہوگا یہ کون سا والا سفیانی ہوگا؟ تو دونوں آپشن موجود ہیں، ممکن ہے کہ وہ واقعی ابو سفیان کی نسل سے ہو، ابو سفیان کی نسل کسی کونے میں ہو اور وہ نکل کے ظاہر ہو، بعید نہیں ہے. اور ممکن ہے کہ وہ ابو سفیان کی روحانی اولاد ہو. روحانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ فکر، وہ نظریہ، وہ آئیڈیالوجی جو ابو سفیان کی تھی وہ اس کی ہو. ابو سفیان کی فکر کیا تھی؟ اسلام کے مقابلے پہ آنا، اسلام کو نقصان پہنچانا، لشکر لے کر آنا، تلوار لے کے آنا، گھوڑے لے کر آنا، جنگ کرنا، مقابلہ کرنا. اور پھر پے در پے شکست کھا کے ذلیل ہو کے جب اور کچھ نہیں بن سکا تو پھر مسلمان ہو جانا، یہی ہے نا ہسٹری۔ تو ممکن ہے کہ وہ لوگ ابو سفیان کی اس اسٹریٹجی والے ہوں کہ اسلام کے اندر گھس کے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں اس وقت بھی ایسے دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں، یہ داعش وائش یہ سب کیا ہیں، یہ وہی سفیانی تھاٹ ہے نا، وہی اپروچ، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے قرآن لے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جھنڈے پہ لکھ کر پیچھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بینر لگا کے آگے انسان کو ذبح کرنا، پھر اس کی ویڈیو ریلیز کرنا، تو وہی سفیانی والی سوچ اور وہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ بہرحال ہم اپنے اصل مطلب کی طرف آتے ہیں کہ خدا بند عالم نے جو وعدہ کیا ہے اپنے حبیب سے کہ وہ کثرت عطا کرے گا، تو خدا کا وعدہ سچا ہے اور آل رسول میں کثرت موجود ہے، اور ان کا جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پہ۔ اچھا، آج کا جو موضوع ہے ما درارا اسوہ کامل بتول، یہ اصل میں علامہ اقبال کے ایک قصیدے کا ایک مصرع ہے، تو میں پورے قصیدے میں سے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جناب سیدہ کی فضیلت میں، ان کی شان میں ایک پورا قصیدہ لکھا ہے، اس کا اصل ٹائٹل ہے درمانہ این کے سیدت النساء فاطمۃ الزہرا اسوہ کاملہ است برائے نساء اسلام۔ اچھا، علامہ اقبال کے اگر ہم اردو شعر پڑھ دیں نا کہیں پر تو اس کی تشریح کرنی پڑتی ہے، اردو والے اشعار، تو فارسی والی کی تو کرنی پڑے گی۔ علامہ اقبال کا اردو شعر اگر آپ کہیں پڑھ دیں تو اس کی بھی تشریح کرنی پڑتی ہے، ہمارے یہاں اردو کا یہ حال ہے، تو یہ فارسی میں ہے تو اس کی تو تشریح کرنی پڑے گی ظاہر ہے، لیکن چونکہ بہت خوبصورت اشعار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ کو جو سیدت النساء العالمین کہا گیا ہے، پیغمبر نے کہا ہے کہ آپ سیدت النساء العالمین ہیں، آپ عالمین کی عورتوں کے سردار ہیں، عالمین میں تمام خواتین شامل ہیں، اولین و آخرین، اور جناب مریم کو بھی کہا گیا ہے کہ جناب مریم بھی سیدت النساء العالمین ہیں، فرق یہ ہے کہ جناب مریم جو تھیں وہ اپنے زمانے کی عورتوں کے سردار تھیں، اور شہزادی کونین وہ ہیں جو اولین و آخرین تمام خواتین کے سید و سردار ہیں۔ اور مزید یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ نہ صرف آپ سیدت النساء العالمین ہیں بلکہ سیدت النساء الاہل الجنہ بھی ہیں، کہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہیں۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ در معنی ان کے، اس کے کیا معنی ہیں، اس معنی کو انہوں نے اس نظم میں بیان کیا ہے، اور یہ نظم ان کا جو مجموعہ کلام ہے رموز بے خودی اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ علامہ اقبال کے نام سے بہت غلط سلط اشعار بھی چل رہے ہیں، لوگ خود ہی بنا کے آگے علامہ اقبال لکھ دیتے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہوتا ہے، تو یہ وہ نہیں ہے، یہ اصلی والے علامہ اقبال جو مصور پاکستان ہیں، مفکر پاکستان ہیں، اور جو شاعر مشرق ہیں، جو حکیم الامت ہیں، یہ انہی کے اشعار ہیں، اصلی والے اشعار۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد ہیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ جناب مریم کو ایک نسبت تھی عیسیٰ علیہ السلام سے، اور اس کی وجہ سے ان کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، شان ہے، فضیلت ہے، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی ہیں، اور یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام میں خاص مقام رکھتے ہیں، عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام جن کی ولادت ہی موجودہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جو صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، اولو العزم پیغمبر میں ان کا نام ہے، تو بڑا مقام اور مرتبہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اس عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کون ہے، جناب مریم سلام اللہ علیہ، تو جناب مریم کا بھی بڑا مقام ہے، بہت فضیلت ہے، قرآن کریم میں ان کی فضیلت باقاعدہ بیان کی گئی ہے، ان کے شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور ان کے نام پہ قرآن کا پورا ایک سورہ ہے، سورہ مریم، اور پورے قرآن میں کسی خاتون کا نام نہیں آیا سوائے جناب مریم کے، پورے قرآن میں کسی خاتون کا نام نہیں آیا، صرف جناب مریم کا نام آیا ہے، البتہ تذکرہ آیا دیگر خواتین کا، نام نہیں آیا۔ تو نام کس کا آیا ہے؟ صرف جناب مریم کا نام آیا ہے۔ تو جناب مریم کا ایک مقام ہے نا، مرتبہ تو ہے نا، اس سے انکار تو نہیں کرتے ہم، بہت مقام ہے جناب مریم کا، لیکن علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نسبت ہے جو جناب مریم کو حاصل ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی ہے، اس طرح کی تین نسبتیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو حاصل ہیں۔ صلوات پڑھیے۔ یعنی نسبت کے اعتبار سے، ذاتی فضائل و کمالات اپنی جگہ ہیں، ابھی صرف نسبت کی بات ہو رہی ہے، نسبت کے اعتبار سے تین نسبتیں آپ کو حاصل ہیں۔ پہلی نسبت یہ کہ نور چشم رحمت للعالمین، بعض فارسی ایسی ہیں جیسے اردو، 70-80% تو کامن ہی ہے اردو اور فارسی میں، تو سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، کوئی مشکل تو نہیں ہے اس میں، کہ نور چشم رحمت للعالمین، کہ رحمت للعالمین کی آپ نور چشم ہیں، اور رحمت للعالمین کون ہیں؟ وہ ہیں جو آن امام اولین و آخرین، کہ وہ خود پیغمبر اکرم امام اولین و آخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں وہ، وہ جو 12 امام ہم کہتے ہیں، وہ 12 امام وہ ہے جو پیغمبر اکرم کی جانشینی میں، ان کی ذریت میں آئے، ورنہ اس سے پہلے انبیاء میں بھی تو امام گزرے ہیں نا، جیسے کہ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ تو ایک پورا تصور ہے، ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے وہ، تو پیغمبر اکرم بھی امام ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کی کیا بات ہے، کیا شان ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ تو وہ جو امام اولین و آخرین ہیں، ان کے یہ نور چشم ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کی دختر ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں۔ بیٹی تو ویسے ہی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، کہتے ہیں نا بیٹی رحمت ہوتی ہے، تو ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، یہ وہ بیٹی ہے جو اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے، جو رحمت لل، تو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے آپ۔ اور دوسری فضیلت وہ بیان کر رہے ہیں، ایک شعر چھوڑ کے بیان کر رہا ہوں میں، بانوے آن تاج دارے حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ وہ اس کی زوج محترمہ ہیں کہ جو تاج دار حل عطا ہے، جن کے شان میں، جن کے گھر میں سورہ دہر کی آیتیں نازل ہوئیں، یؤفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ کس گھر میں نازل ہوئی آیتیں؟ جناب سیرہ کے گھر میں نازل ہوئی، مولا علی کے گھر میں نازل ہوئی، حسن حسین کی شان میں نازل ہوئی، پنجتن پاک کی شان میں، اہل بیت کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی، جب انہوں نے اپنے سامنے کی غذا اٹھا کے سائل کو دے دی اور خود بھوکے رہے، پانی سے افطار کیا، ایک دن، دو دن، تین دن، یہ بات ہم کرتے تو ہیں، سن لیتے ہیں آپ بھی، لیکن ذرا تصور میں لائیں کہ کیا بات ہے یہ، کہ اپنے سامنے کی غذا اٹھا کے سائل کو دے دی، ایک تو یہ ایثار کہ اپنی چیز اٹھا کے دینا، اور سب نے دی، مولا علی نے بھی دے دی اپنی روٹی، جناب سیرہ نے بھی دے دی، حسن حسین نے بھی دے دی، اور پھر پانی سے افطار کیا، بھوکے رہے، دوسرے دن پھر سائل آیا، تیسرے دن پھر سائل آیا، سنا ہوا ہے نا آپ کا واقعہ یہ، لیکن کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ بھوکے کیوں رہے؟ بھوکے کیوں رہے؟ اس لیے کہ وہ جو روٹی ان کے سامنے تھی، ان کے پاس بس وہی تھی، یہ نہیں کہ سامنے کی روٹی دے دی اور پکا لیتے اپنے لیے، نہیں، ان کے پاس کل سرمایہ تھا وہی، جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اٹھا کے انہوں نے دے دیا اور خود بھوکے رہے۔ تو یہ گھرانہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور ہم سے یہ تقاضا بھی نہیں کیا گیا ہے. آپ یقین کریں ہم سے اگر یہ تقاضا کیا جاتا پتہ نہیں ہم کہاں کھڑے ہوتے. ہم سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہم خود بھوکے رہیں اور دوسروں کو کھلائیں, اپنے بچوں کو محروم کریں اور دوسروں کے بچوں کو دیں, اپنے گھر میں اندھیرا کریں مسجد میں چراغ جلائیں. یہ تقاضا ہم سے نہیں ہے. کیوں؟ یہ ہم کر نہیں سکتے, یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہم سے صرف یہ کہا گیا ہے خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ. ہم سے تو یہ تقاضا ہے خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ. جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے اس کو کہتے ہیں سخی, اور جو خود کھاتا ہے اور دوسروں کو نہیں کھلاتا اس کو کہتے ہیں بخیل, کنجوس, مکھی چوس. تو ہم سے یہی کہا گیا خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. اور جو خود بھوکا رہتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا ہے, جو خود محروم رہتا ہے اور دوسروں کو عطا کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں کریم. تو کریم تو رسول کریم اور ان کا خاندان کریم ابن کریم ہے. صلوات پڑھیں ایک محمد و آل محمد. تو یہ مقام اور مرتبہ صرف انہی کے لیے ہے, یہ مقام اور مرتبہ صرف ان کے لیے, ہمارے لیے نہیں. ہم سے تو یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ جب خود کھاؤ تو سوچو تمہارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کھانا میسر نہیں ہے, ان کو بھی شامل کرو. جب تم اپنے بچوں کو شاپنگ کراؤ, عید کی شاپنگ, بقرعید کی شاپنگ, ان کے چونچلے پورے کرو, ان کے نخرے اٹھاؤ, تو دیکھو تمہارے معاشرے میں اور ایسے بچے بھی ہیں جن کے چونچلے اٹھانے والے دنیا میں نہیں رہے. تھوڑا ان کا بھی خیال کرو, ان بچوں کے لیے بھی کبھی شاپنگ کر لو. تو بس ہم سے یہ تقاضا ہے. تو یہ تو وہ گھرانہ ہے, اور چونکہ ان کی یہ قربانیاں ہیں, چونکہ ان کا یہ ایثار ہے, اس لیے خداوند عالم ان کے اس ایثار کو, قربانی کو ریکگنائز کرتا ہے اور قرآن کریم کی آیتیں نازل کرتا ہے. کوئی کارنامہ ان کا ہے نا, اس کارنامے کی وجہ سے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں. اور لوگ دکھائیں اپنے کارنامے, اور لوگ بھی اپنے کارنامے دکھاتے تو ان کی شان میں بھی آیتیں نازل ہوتی. تو چونکہ اسی خانوادے نے, اسی گھرانے نے یہ کارنامہ دکھایا, تو خدا نے ان کے کارناموں کو ریکگنائز کیا, اعتراف کیا, ان کی شان میں یہ آیتیں نازل کی گئیں. تو علامہ اقبال نے یہی کہا کہ بان ہوئے ان تاج دار حل عطا. وہ ان کی زوجہ محترمہ ہیں جو خوش تاج دار حل عطا ہے, جو مرتضیٰ ہیں, مشکل کشا ہیں, شیر خدا ہیں. علامہ اقبال بھی مولا علی کو مشکل کشا سمجھتے تھے. آج ہوتے تو فتویٰ لگ جاتا ان کے اوپر, ویسے لگ چکا تھا ان کے اوپر فتویٰ, علامہ اقبال پر شیعہ ہونے کا فتویٰ علامہ اقبال پہ لگ چکا تھا. اور انہوں نے ایک شعر بھی کہا ہے اس کے اوپر. انہوں نے کہا ہے نا کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا, ذرا سا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا, تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. کہ ہم نے اس کی زبان سے تفضیل, تفضیل کا مطلب یہ ہے کہ علی علیہ السلام کو دیگر صحابہ پر فضیلت دیا کرتے تھے وہ. تو جو مولا علی کو دیگر صحابہ پر فضیلت دے, اس پر فوراً ٹھپا لگ جاتا ہے شیعہ ہونے کا. تو حالانکہ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, آپ امام نسائی کے اشعار پڑھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا اشعار ہیں امام نسائی کے, اور پوری کتاب ہے کہ انہوں نے لکھی ہے خصائص امیر المومنین. تو بہت سے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جو تفضیلی تھے, جو تفضیل کے قائل تھے, یعنی دیگر صحابہ پر مولا علی کو فضیلت دیا کرتے تھے. لیکن بہرحال جو آج فضیلت دے گا اس کے پر ٹھپا لگ جائے گا کہ یہ شیعہ ہے. تو علامہ اقبال پہ بھی ہر بڑے آدمی پر شیعہ ہونے کا الزام لگا. علامہ اقبال بھی بڑے آدمی تھے, ان پر بھی شیعہ ہونے کا الزام لگا. تو مشکل کشا سمجھتے تھے وہ. تو ان کی زوجہ, اور یہ بڑی فضیلت کی بات ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. دیکھیں بعض صحابہ کرام کے جملے آن ریکارڈ ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کو ایسی فضیلتیں حاصل ہیں, وہ کہتے ہیں علی کو وہ فضیلتیں حاصل ہیں کہ ان میں سے اگر ایک ہمیں حاصل ہو جاتی تو ان تمام چیزوں سے زیادہ ہمارے نزدیک قیمتی ہوتی جن پر سورج اپنی روشنی ڈالتا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ پیغمبر نے ان کو اپنی دختر دی، اور لوگ بھی رشتے لے کر آئے تھے لیکن آپ نے ٹرن ڈاؤن کر دیا، تو اللہ کے رسول نے اپنی دختر دی، ایک فضیلت یہ، خیبر کے موقع پر علم دیا، ایک فضیلت یہ، مواخات کے موقع پر فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے، یعنی ان فضائل کو صحابہ کرام نے مینشن کیا اور کہا یہ فضیلتیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک ہمیں حاصل ہو جاتی تو دنیا کی قیمتی ترین چیز ہوتی ہمارے لیے، اور علی علیہ السلام کو ایسے پتہ نہیں کتنے فضائل حاصل ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ پیغمبر کے داماد ہیں، اور لوگوں کو بھی کلیم کیا جاتا ہے وہ بھی داماد ہیں، ان کے پاس تو دو بیٹیاں تھیں پیغمبر کی، ان کا تو لقب ذن نورین تھا، ذن نورین، دو نور والی، دو نور والے جن کے پاس دو نور تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو پیغمبر کو نور نہیں مانتے وہ ان کی بیٹیوں کی وجہ سے داماد کو ذن نورین کہتے ہیں، جو پیغمبر کو نور ماننے کو تیار نہیں ہے وہ ان کی بیٹیوں کی وجہ سے داماد کو ذن نورین کہتے ہیں، آپ غور کریں۔ تو وہ جو بیٹیاں تھیں ان کی پوری الگ داستان ہے، اور وہ تو پیغمبر کی ربیبہ بیٹیاں تھیں، ربیبہ، ربیبہ اس کو کہتے ہیں جس کو اردو میں کہتے ہیں لے پالک، کہ وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی بہن کی بیٹیاں تھیں جن کی پرورش جناب خدیجہ نے اپنے پاس کی تھی، اسی لیے وہ پیغمبر کی بیٹیاں مشہور ہو گئی تھیں۔ بہرحال اس بارے میں چونکہ کافی ڈسپیوٹ ہے اور یہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے اس وقت، لیکن بہرحال جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی چار بیٹیاں تھیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ جیسے جناب سیدہ کی فضیلت ہے ویسی کسی اور کی نہیں، جو یہ مانتے ہیں بقول ایک ذاکر کے کہ ایک بیٹی کی شادی میں تو آسمان سے ستارہ اترا، دیگر بیٹیوں کی شادیوں میں چھوارا ہی اتر جاتا، لیکن ایسا نہیں ہو۔ تو جو فضیلت جناب سیدہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تو ایک فضیلت مولا علی کے لیے، ایک بحث بعض علماء میں ایک جگہ چھڑ گئی کہ جناب سیدہ کی فضیلت زیادہ ہے یا مولا علی کی فضیلت زیادہ ہے، اور نو ڈاؤٹ دونوں کے فضائل ہیں بہت زیادہ، لیکن بالآخر ایک عالم دین نے کہا کہ علی علیہ السلام کی فضیلت زیادہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہا کہ دیکھو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، کوئی ہمسر نہ ہوتا، تو علی وہ ہیں جو جناب سیدہ کے بھی ہمسر ہیں، ان کے بھی کفو ہیں، ان کے بھی شوہر ہیں، اور شوہر کے بارے میں قرآن نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے اوپر قیم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح علی علیہ السلام کی فضیلت زیادہ ثابت ہوتی۔ صلوات پڑھیں ایک محمد اور آل محمد۔ اچھا اشعار چھوڑ چھوڑ کے پڑھوں میں تاکہ وقت پہ ہو جائے، جو ضروری اشعار ہیں وہ آپ کے تک پہنچ جائیں۔ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق، وہ اس کی مادر گرامی ہیں جو مرکز پرکار عشق ہے۔ پرکار کس کو کہتے ہیں؟ آج کل کے بچے ہاں اردو تو جانتے نہیں ہیں، کمپاس، جس سے آپ سرکل بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کمپاس از کالڈ پرکار، اردو میں کہتے ہیں پرکار۔ تو کمپاس سے آپ سرکل بناتے ہیں، تو سرکل بنانے کے لیے آپ کو کمپاس کا جو پوائنٹر ہے اس کو پہلے سینٹر میں رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، سینٹر، صحیح سینٹر میں آپ رکھیں گے تو صحیح جگہ سرکل بنے گا۔ تو فرمایا کہ مادر آن مرکز پرکار عشق، کہ پرکار عشق کون ہے؟ کہ عشق کا جب دائرہ بنتا ہے تو اس دائرے کا جو مرکز ہے، اس مرکز سے دائرہ کھینچنے کے لیے جو پرکار بنایا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، وہ پرکار کون ہے؟ حسن حسین ہے۔ عشق کا دائرہ جب بھی آپ بنائیں گے تو حسن حسین اس کا مرکز ہوں گے، اور جناب سیدہ کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ان کی مادر گرامی ہیں، مادر ان کاروان سالار عشق، اور عشق کا جو کاروان ہے اس کے کاروان سالار کون ہے؟ حسن حسین ہے، اور شہزادی ان کی مادر گرامی ہیں۔ जिनके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया अलहसन वलहुसैन सैदा शबाब अहल जन्ना, हसन हुसैन जवाना ने जन्नत के सरदार हैं। देखिए हर माँ के लिए पैगंबर ने फरमाया अलजन्नत तहत अकदामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है, और यह वो माँ है जिसके कदमों के नीचे उसकी जन्नत है जो खुद जवाना ने जन्नत के सरदार हैं, जो खुद जवाना ने जन्नत के सरदार हैं। तो उनके लिए भी तो अल्लाह के रसूल के हुक्म आएगा ना कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। और फिर उसके बाद ये पहला कुछ अशार इमाम हसन के बारे में और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि वान दिगर मौला अबरार जहान क़ुव्वत बाजू अहरार जहान, कि वो जो मौला अबरार जहान है, जो दुनिया में जो नेक इंसान है उन तमाम नेकुकार लोगों के आका व मौला हैं, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और क़ुव्वत बाजू अहरार जहान हैं, जो दुनिया के आज़ाद पसंद इंसान हैं, जो आज़ादी और हुर्रियत की बात करते हैं, उन तमाम आज़ादी पसंद इंसानों के सैयद व सरदार कौन हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये ख़ुद एक मौजू है कि किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लोगों को आज़ादी की दावत दी। आखिरी वक्त में भी आपने अपने कातिलों को मुखातिब करके कहा कि या शिअत आल अबी सुफियान इल्लम तकुन लकुम दीनुन वला तखाफून अलमाद फकूनू अहरारन फी दुनियाकुम, कि अगर तुम्हारा कोई दीन नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर आखिरत का कोई खौफ नहीं है, तो एक आज़ाद इंसान बन के सोचो, क्यों तुमने अपने गले में बनू उमैया की गुलामी का ताव डाला हुआ है। यानी हुसैन अलैहिस्सलाम 71 लाशें उठाने के बावजूद भी इंसान को आज़ादी का दर्स दे रहे हैं, हुर्रियत का दर्स दे रहे हैं। तो उनसे ज़्यादा आज़ादी और हुर्रियत का दर्स देने वाला कौन हो सका। दर नवाए ज़िंदगी सोज अज़ हुसैन, कि ज़िंदगी के अंदर अगर कोई सोज और गुदाज है तो हुसैन अलैहिस्सलाम से है। अहल हक हुर्रियत आमोज़ अज़ हुसैन, और दुनिया की कौमें और अहल हक अगर आज़ादी का दर्स कहीं से हासिल करते हैं, सीखते हैं, तो हुसैन से। और फिर फरमाया कि सीरत फ़र्जंद हा अज़ उम्महात, के औलाद की बच्चों की जो सीरत बनती है, जो कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, वो माओं से होती है। औलाद की कैरेक्टर बिल्डिंग माओं से होती है। जो हरे सिरको सफ़ा अज़ उम्महात, और जो सिरको सफ़ा का जौहर बच्चों के अंदर पैदा होता है वो माओं से होता है। माँ की ये अहमियत, क्यों मौला अली ने कहा कि मुझे ऐसे ख़ानदान में, ऐसे कबीले में रिश्ता करना है जहाँ मेरे शुजात का वारिस पैदा हो। जनाब अकील से कहा ना आपने कि ऐसा कबीला बताओ जो शुजात में यकता हो। खुद बनी हाशिम शुजात में यकता थे, बनी हाशिम के शुजात खुद मारूफ है, फिर भी अली अलैहिस्सलाम बता रहे। भाई वो कह सकते थे मैं तो फातह खैबर हूँ, मैं तो फातह बद्र उहद हूँ, मैं तो जिस कबीले में शादी करूंगा अब्बास जैसा बेटा पैदा होगा। नहीं, मौला अली ये बताना चाह रहे हैं, हम तक ये पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि देखो अगर अब्बास जैसा बेटा चाहिए तो उम्मुल बनीन जैसी माँ भी चाहिए। कि माँ का नक्श, माँ का असर औलाद के ऊपर कितना होता है। हसन हुसैन तो ऐसे फर्जंद नहीं है कि जिनकी तरबियत की ज़रूरत हो, वो तो इमाम है, उनकी तो बात ही अलग है। हमारे नज़दीक तो इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम मासूम अनिल खता और मंसूस मिनल्ला हैं, उनको तरबियत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बताना मकसूद है कि माएँ किस तरह औलाद की तरबियत करती, किस तरह इंसान माँ की आगोश से मेराज पे पहुँचता है। इमाम खोनी ने फरमाया कि मर्द जो है वो औरत के आगोश से मेराज तक पहुँचता है। हर इंसान जो किसी भी बुलंदी पर पहुंचा, आप देखें उसके माँ का बहुत अहम किरदार होता है। तो सीरत फर्जंदहा अज़ उम्महात, माओ की सीरत जो है, बच्चों की सीरत जो है वो माओ से बनती है। बुरी सिफत भी माओ से बनती है, बुरी सिफत भी। جناب زینب نے اپنے خطبے میں فرمایا جو دربار یزید میں آپ نے خطبہ دیا، اس میں آپ نے فرمایا کہ اس شخص سے خیر کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے جس کا خون اور گوشت پیغمبر کے چچا کا کلیجہ چبانے والی کے خون اور گوشت سے بنا ہو. یعنی اثر ہے نا اس چیز کا کہ وہ جس نے پیغمبر کے چچا کا کلیجہ چبایا اسی کی اولاد نے آ کر پیغمبر کی ذریت کو قتل کیا. تو یہ اثر ہوتے ہیں دونوں طرف، پازیٹیو افیکٹ اینڈ نگیٹیو افیکٹ، دونوں آپ کو نظر آ جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور یہی ہمارا موضوع ہے. مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، ماں دران را اسوہ کامل بطول. یہ تسلیم و رضا کا باغ ہے، کھیت ہے دین اسلام. کس چیز کا نام ہے؟ تسلیم کا نام ہے. اسلام کا مطلب ہے سبمیشن، تسلیم، سرنڈر. تو اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، تسلیم کر لو. تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا حاصل جناب سیدہ ہے کہ ماں درا رہا اسوہ کامل بطول. ماؤں کے لیے اسوہ کامل اگر اس کائنات میں کوئی ہے تو جناب سیدہ ہے. دیکھیں ویسے قرآن کریم نے کیا کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. اور رسول اللہ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، ان کو دیکھو، کاپی کرو اور اپنی زندگی کو ویسی بنانے کی کوشش کرو. لیکن ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر بچے نہ وہاں تک پہنچ سکے تو معذرت کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے وہ کل کا کل اسوہ حسنہ ہے. مثلا نماز کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اگر کوئی مسلمان پیغمبر اکرم کی طرح نماز پڑھے، اس کی نماز صحیح ہوگی نہیں ہوگی؟ صحیح ہوگی، ظاہر ہے، کوئی کہہ سکتا ہے نہیں ہوگی. اگر کوئی خاتون مغرب کی نماز ویسی پڑھے جیسے پیغمبر اکرم نے پڑھی ہے، اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. اگر کوئی خاتون مغرب کی نماز، فجر کی نماز ایسے پڑھے جیسے پیغمبر نے پڑھی، اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ مردوں پر واجب ہے کہ وہ علم اور سورہ تیز آواز میں پڑھیں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں. خواتین پر واجب ہے کہ آہستہ آواز میں پڑھیں. اگر خاتون تیز آواز میں پڑھ دے گی نماز باطل ہے، مرد تیز آواز میں پڑھ دیں گے نماز باطل ہے، مرد آہستہ آواز میں پڑھیں گے نماز باطل ہے، علم اور سورہ. تو اگر اللہ کے رسول کی طرح کوئی خاتون نماز پڑھے تو اس کی نماز تو نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ کے رسول کی زندگی جو اسوہ حسنہ ہے، تو وہ کس طرح اسوہ حسنہ ہے؟ آپ سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے. میں نبی ہوں تو میری نبوت کا حصہ ہے، میں رسول ہوں تو میری رسالت کا حصہ ہے. تو اگر کوئی خاتون یہ معلوم کرنا چاہتی ہے کہ اسلام کا جو اسوہ حسنہ ہے، جو پیغمبر کی سیرت ہے، اس میں ایک خاتون کے لیے، ایک عورت کے لیے کہاں کہاں نصیحت اور درس پوشیدہ ہے، تو وہ فقط پیغمبر کی زندگی کو نہ دیکھے، وہ جناب سیدہ کی زندگی کو بھی دیکھے. پھر یہ اسوہ کامل ہوگا، پھر یہ کامل ہوگا. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ دنیا کی تمام خواتین کے لیے اسوہ حسنہ جو ہے شہزادی کی زندگی ہے. انہی کا آئیڈیل اور ماڈل کریکٹر ہے جو مسلمان خواتین کے لیے ایک آئیڈیل کریکٹر ہے. اب ان کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آئیڈیل کے لیے، اداکاروں کی طرف، گلوکاروں کی طرف، فنکاروں کی طرف، کھلاڑیوں کی طرف. نہیں، ان کو جو آئیڈیل بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ جناب سیدہ. انقلاب اسلامی کے بعد کچھ لوگوں نے امام خمینی سے کہا کہ ایک وومنس ڈے ہونا چاہیے، خواتین کا ایک عالمی دن ہونا چاہیے. تو آپ نے کہا کیوں ہونا چاہیے؟ اسلام نے تو نہیں کہا اس طرح کہ مخصوص دن ایک ماں کے لیے، مخصوص دن باپ کے لیے، مخصوص دن بھائی کے لیے، مخصوص دن مزدوروں کے لیے، مخصوص دن قرآن کے لیے، ہر دن ماں کے لیے، ہر دن باپ کے لیے، ہر دن قرآن کے لیے، ہر دن اخوت اور محبت کے لیے۔ لیکن جب معاشرے میں یہ ہو جائے کہ لوگ ان چیزوں کی اہمیت کو بھول جائیں، فراموش کر دیں، تو پھر اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایک دن ایلوکیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ویسٹ سے آیا، یورپ سے آیا، یہ ہمارے معاشرے میں بھی یہی حال ہو گیا۔ تو ایک دن ایلوکیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ چلو بھائی اس دن اس حوالے سے گفتگو ہو، باتیں ہوں، سیمینار ہوں، کانفرنسیں ہوں، ٹاک شوز ہوں، ٹی وی کے پروگرامز ہوں، اخبار میں آرٹیکلز آئیں تاکہ اویئرنیس بڑھے۔ تو امام خمینی نے کہا کہ اب اس دن کو آپ یوم خواتین بنا دیں، آپ نے کہا اگر خواتین کے لیے کوئی دن مختص کرنا ہی ہے تو جناب سیدہ کی ولادت سے بہتر کون سا دن ہوگا؟ اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ خواتین کے لیے ایک دن مقرر کریں اور اس دن آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں، خواتین کے مسائل کے بارے میں گفتگو ہو، تو بہترین دن کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ جو یونائیٹڈ نیشن نے مقرر کیا ہے، یونائیٹڈ نیشن نے بھی پورا کیلنڈر بھرا ہوا ہے، لیکن وہ ایکٹیویٹیز آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی سوسائٹی کے اندر۔ وہ ایکٹیویٹیز جو ہے کسی فائیو اسٹار ہوٹل میں کوئی این جی او کر رہی ہوگی اور اس کی تصویر آ جائے گی، بس عوام الناس میں اس کے اثرات آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یونائیٹڈ نیشن نے ایک القدس ڈے بھی مقرر کیا ہوا ہے، پتا آپ کو، لیکن آپ کو اس دن القدس کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئے گی۔ تو امام خمینی نے ایک القدس ڈے مقرر کیا جمعۃ الوداع کو، تو پوری دنیا میں ایکٹیویٹی نظر آئے گی، آپ کو امریکہ میں بھی نظر آئے گی ایکٹیویٹی۔ تو انہوں نے خواتین کے لیے فرمایا کہ عالم دن اگر کوئی رکھنا ہے تو کون سا دن مناسب ہے؟ جناب سیدہ کی ولادت 20 جمادی الثانی، تاکہ اس دن جناب سیدہ کا بھی تذکرہ ہو اور دنیا کی جو خواتین ہیں وہ اپنے سامنے ان کی سیرت کو رکھیں، کسی اداکار، گلوکار، کھلاڑی ان کو نہ رکھیں، جو خدا نے ان کے لیے آئیڈیل ماڈل کریکٹر دیا ہے اس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ بس میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، لیکن آخری دو اشعار علامہ اقبال کے ضرور سنیں آپ، اس کے بغیر مزہ ہی نہیں آئے گا آپ کو، کیونکہ اس کے اندر خاص بات ہے کہ وہ آخری دو شعر کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، کہ یہ جو آئین حق ہے، یہ جو خدا کا قانون ہے، وہ میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، اور مجھے پیغمبر اکرم کے فرمان کا پاس ہے، ان کے فرمان کا لحاظ کرنا پڑ رہا ہے، مجھے اللہ کے رسول کے حکم کا لحاظ کرنا پڑ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا اور دین اسلام نے جو حکم دے دیا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سجدے کے قابل معبود، لا الہ الا اللہ، الہ کون ہے، معبود کون ہے، صرف اللہ ہے، اور کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اور سجدہ عبادت کی علامت ہے، تو کسی کے لیے سجدہ نہیں ہوگا سوائے خدا کے۔ چونکہ اسلام نے کہہ دیا کسی کے لیے سجدہ نہیں ہوگا، چونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کسی کے لیے سجدہ نہیں ہوگا، اس لیے میں مجبور ہو گیا ہوں، ورنہ گردے تربتش گردی دمی، ورنہ میں آپ کی قبر کے گرد طواف کرتا، سجدہ برخا کے او فاشی دمی، اور آپ کی قبر کے تربت کے مٹی کے اوپر سجدہ کرتا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مقام مرتبہ وہ ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سجدہ کروں، لیکن چونکہ اسلام نے کہہ دیا کہ غیر خدا کو سجدہ نہیں کرو، اس لیے رشتہ آئین حق زنجیر پاس، یہ میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے۔ تو دیکھیں علامہ اقبال معرفت کے کس مقام پہ تھے، اہل بیت سے محبت اور عقیدت کے کس مقام پہ تھے، کیا کیا اشعار انہوں نے جناب مولا علی کے لیے کہا، مومن اول شاہ مردان علی، عشق را سرمائے ایمان علی، اور کیا جناب سیدہ کے بارے میں کہہ کر گئے، اور کیا امام حسن حسین کے بارے میں کہہ کر گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ فقط شاعر نہیں ہیں بلکہ ایک پوری آئیڈیالوجی دے کر گئے۔ کاش کہ یہ پاکستان یہ وطن عزیز اسی خواب کی تعبیر ہوتا ہے جو علامہ اقبال دیکھ کر گئے, جو دیکھ کر گئے. لیکن بدقسمتی سے یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا جو علامہ اقبال اور قائد اعظم دونوں کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے, اور انہوں نے اس ریاست میں اس ملک میں مسلمانوں کے درمیان افتراق اور انتشار پیدا کیا. بس اس دعا کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ بار الہ ہم سب کو جناب سیدہ سلام علیہ الہ کی معرفت عطا فرما, شہزادی کونین کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں اپنی زندگی کو ان تعلیمات کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما.